بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام اوپن ٹاک میں جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اتنا پسند کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو موضوع چل رہا ہے آج کی ضرورت کے مطابق نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور جو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گفتگو چل رہی ہے تکفیر کے حوالے سے۔ تکفیر کا مطلب یہی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دینا۔ دیکھیے، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر کسی نے کلمہ اسلام کو اپنی زبان پر جاری کیا، اگر کوئی مثلا خداوند عالم کی وحدانیت کا، خدا کی ذات کا اگر قائل ہے، اگر کوئی حضور کی نبوت کا قائل ہے، یعنی نبوت، توحید نبوت اور معاد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان جب اس کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اس کے بعد اس کے مراتب ہیں کہ جتنا جتنا وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، جتنی اس کی معرفت بڑھتی ہے، تو اس کے اسلام میں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں پھر اگر کسی نے ان چیزوں کا عقیدہ رکھا ہے تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ پھر ہم ان کو مثلا یہ کہیں کہ کافر ہو گئے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی یہ اختیار نہیں دیتا، کوئی یہ ہمیں نہیں بتاتا کہ ہم ان کو کافر قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کچھ افراد اس طرح کے بھی ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، اور یہ درواقع دشمنوں کے اعلی کار ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں ان کی سازشوں کا شکار ہیں، اور ان کے اعلی کار ہیں، اور درواقع ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور اسلام کو کمزور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہماری گفتگو اسی حوالے سے چل رہی ہے، اور آج کے پروگرام کی جو اہمیت ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ آج جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یعنی یہ جو تکفیری افکار ہیں، ان کا حل کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اس مشکل سے ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، آج پورے ہمارے پروگرام کا موضوع یہی ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیات ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا امیر حیدر صاحب قبلہ، اور جو ہمارے ساتھ دہلی سے ایک عظیم شخصیت ہے اور ایک دانشور ہیں، وہ ہیں جناب غوث سیمانی صاحب۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں ہم اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے مجھے ایسا موقع عنایت فرمایا کہ میں یہاں آ کر کچھ اپنی خدمت اسلامی پیش کر سکوں۔
بہت شکریہ قبلہ۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، یعنی یہ جو فکر ہے، تکفیری فکر، دوسروں کو کافر قرار دینے والے جو افکار ہیں، ہم کس طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ ان افکار کی رکاوٹ کے لیے اور ان سے محفوظ رہنے کے لیے اعتقادی کیا حل ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔
اس کا اعتقادی حل کہ جو آپ نے نظریہ پیش کیا اور سوال پیش کیا ہے، ایک اہم سوال بھی ہے، اس کی دنیا میں بہت ضرورت بھی ہے جی، اس کا اعتقادی حل یہی ہے کہ ہم حضرات اعتقاد کو صحیح طریقے سے سمجھیں جی، سارے کے سارے مسلمان اعتقادات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پاک کی جی صحیح روایات کے مطابق اعتقادات کو سمجھیں، اور قرآن پاک کے صحیح تفسیر کے ذریعے ہم،
یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں جی اس کے ذریعے جو صحیح عقائد ہیں ان کو ہم
سمجھیں، ان کو حاصل کریں، ان کو سمجھیں، اس لیے کہ جب تک ہم صحیح اعتقادات کو نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم کسی بھی غلط اعتقاد کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تو تمام کے تمام مسلمان جوانوں کا اور مسلمان افراد کا یہ فریضہ ہے کہ علماء حضرات سے اس بات کے ڈسکس کرے کہ صحیح اعتقادات کیا ہیں۔ جیسے کہ آج یہ مسائل آسان ہیں بہت, ہر جگہ یہ مسائل فراہم ہیں, اس وجہ سے کہ ہمارے اسلام میں سختی نہیں پائی جاتی ہے. بالکل آسان طریقے سے تمام اعتقادات بیان کر دیے گئے ہیں اور تمام کے تمام مذہب اسلام کی عمارت اسی بنیاد پر رکھی ہوئی ہے, عقیدہ اسلام کی بنیاد پر. لہذا اگر تمام کے تمام علماء ایک طرف ہو جائیں اور ایک شخص یا اس کے کچھ پیروکار ایک طرف ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام امت مسلمہ کے علماء حضرات غلطی پر ہیں اور یہ چند لوگ جو شدت پسند ہیں یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو تمام کے تمام مذاہب اسلامی اور فرق اسلامی کے برخلاف چل رہے ہیں.
لہٰذا البتہ میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ الحمدللہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں جو ان کے یعنی ان کو باطل قرار دیتی ہیں, اور ہمارے پروگرام میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہے, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سب کو یہاں پہ لایا جائے, وہ مطالب بیان کیے جائیں, تو یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو دیکھیں, ان کے ذریعے سے دیکھیں,
ان کتابوں کو پڑھیں کہ جو علماء حضرات نے ان کے باطل انحرافات کا جواب دے دیا ہے, باطل خرافات کا جواب دے دیا ہے. مثلا محمد ابن عبد الوہاب نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر کوئی انسان وہابیت کو اختیار کر لے گا تو وہ حریم اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا اور وہ امن و امان کے ایک قلعے میں داخل ہو جائے گا, تمام آفات و مصیبت سے وہ محفوظ ہو جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو فرقہ سارے مسلمانوں کو قتل کرنے کا فتویٰ دے رہا ہو اور سارے کے سارے مسلمانوں کے مال جان کو حلال جان رہا ہو وہ خود محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ قانون یہ ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے کرے گا ویسے ہی اس کے لیے ہوگا. تو اگر وہ آج سارے مسلمانوں کو قتل و غارت کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں تو اگر سارے مسلمانوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جہاں بھی کوئی تکفیری ملے, جہاں بھی کوئی وہابی ملے, وہ واجب القتل ہے, تو پھر
اس کا پناہ ملنے والی
نہیں, ان کو پناہ ملنے والی کہیں بھی ساری دنیا میں ان کو پناہ نہیں مل سکتی ہے. لہذا تمام کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے اعتقاد کوئی اگر پیش کر دیں سب لوگوں کے سامنے تو ان کے اعتقاد ہی اتنے کمزور ہیں کہ سب لوگ ان کے اعتقاد کی کمزوری کو سمجھ جائیں گے. مثال کے طور پر وہ یہی کہتے ہیں کہ مثلا جو بھی انسان توسل اختیار کرے یا شفاعت اختیار کرے تو وہ کافر ہیں, حالانکہ یہ ہمارے اسلام کے نظام سے بالکل برخلاف
ہے,
چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وسیلہ قرار دیا ہے, انبیاء نے بھی وسیلہ قرار دیا ہے, صحابہ کرام نے بھی وسیلہ قرار دیا ہے, اور جتنے ہمارے بزرگ اسلامی علماء حضرات
انہوں نے بھی
وسیلہ قرار دیا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صحیح اعتقادات کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کریں.
جی بالکل, بہت شکریہ. اجازت دیجیے مولانا, ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب غوث سیوانی صاحب, تو ہم ان سے بھی کچھ سوالات پوچھتے ہیں, آپ اجازت دیجیے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں دو مہمان ہوتے ہیں, الحمدللہ آج جو دوسری عظیم شخصیت ہے جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا تو وہ غوث سیوانی صاحب ہیں, تو ہم ان کی خدمت میں چلتے ہیں, ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں انشاءاللہ اور ان سے قصب فیض کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے مہمان جناب غوث سیوانی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی بہت شکریہ آپ کا کہ پروگرام میں آپ تشریف لائے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, یہاں پر جیسے ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ تکفیری افکار کی جو رکاوٹ ہے اور اس کے بچاؤ کے لیے جو ہے کون سی راہیں حل ہو سکتی ہیں, تو میں آپ سے سیاسی حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ سیاسی اعتبار سے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اس مشکل سے ہم محفوظ رہ سکیں.
دیکھیے, جو تکفیری نظریہ ہے یہ تو ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے,
جی
ہر طرف مسلمان موجود ہیں اور ان کے اندر اس فکر کو اتارنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے
جی
کہ عوام جو ہیں ان کے اندر یہ نظریہ زیادہ سرایت نہیں کر پایا ہے.
جی
خواص کے اندر یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں.
صحیح.
اور ان خواص میں یہ نظریہ خاص طور پہ پھیلانے میں, عام کرنے میں دہشت گرد تنظیموں نے بڑا کام کیا ہے.
جی
ظاہر ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی پشت پر مغربی ممالک ہیں, امریکہ جیسے ملک ہیں
جی
جو انہیں ہتھیار دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, کچھ نام نہاد مسلمان ممالک ہیں
جی
جو انہیں پیسے بھی فراہم کرتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں اور انہیں ملنے والے نظریے کو روکنا ضروری ہے تکفیری نظریے کے سدے باب کے لیے.
صحیح.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ تکفیری نظریہ رک جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اصل کی جانب لوٹ جائیں،
جی
سماج میں جو مسلم سماج میں جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نفرت کو روکا جائے، ایک دوسرے کو تکفیری نظریے کے بنیاد پہ وہ قتل کر رہے ہیں،
جی
آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کئی ملک ہیں جہاں پہ مسلمان مسلمان سے برسر پیکار ہیں اور اس کی بنیاد میں یہی تکفیری نظریہ ہے،
جی
تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں جو ساری دنیا میں خون خرابے پہ تلی ہوئی ہیں انہیں روکا جائے، اور انہیں جو مذہب کے نام پہ دہشت کا افیم دیا جا رہا ہے اسے بھی روکنے کی ضرورت ہے. اگر اسے نہیں روکا گیا تو یہ نہیں رک سکتا ہے. ایک طرف انہیں ہتھیار فراہم کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف انہیں مذہب کے نام پہ یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم مومنوں سے نہیں لڑ رہے ہو، تم کافروں سے لڑ رہے ہو.
جی
تم کلمہ گو لوگوں سے لڑ رہے ہو، اگرچہ بظاہر یہ کلمہ گو ہیں،
جی
لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ ایمان سے دور ہیں. تو یہ تکفیری نظریہ اسی وقت ختم ہوگا جب ہم ایسے مدرسوں کو بند کر دیں، ایسی تعلیم گاہوں کو بند کر دیں جہاں ان کا برین واش کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت دم توڑے گا جب ہم ان دہشت گرد تنظیموں کو طاقت جن جگہوں سے مل رہی ہیں ان جگہوں کو بند کر دیں.
جی
ان کی ٹریننگ کہاں سے ہو رہی ہے اسے بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے، انہیں کون ہتھیار فراہم کر رہا ہے اسے بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے.
جی
ظاہر ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجی انہیں مل رہی ہے وہ انہیں یورپ سے مل رہی ہے، امریکہ سے مل رہی ہے، جو انہیں ہتھیار آ رہے ہیں ان کے پاس وہ کہاں سے آ رہے ہیں، ہتھیار کون بنا رہا ہے، فیکٹریاں کہاں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ مسلم ملکوں میں نہیں ہیں فیکٹریاں.
جی
یہ جتنے کارخانے ہیں جہاں سے یہ ہتھیار بن رہے ہیں یہ تمام کارخانے یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں موجود ہیں.
جی
تو یہ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں ان کے پاس وہیں سے آ رہی ہیں، تو بنیادی طور پہ انہیں وہاں سے طاقت مل رہی ہے اور ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگا کہ یہ وہاں سے طاقت نہ پا سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے گھر سے بھی ایک شروعات کرنی پڑے گی کہ ہمارے بچے کبھی بھی اس لائن میں نہ جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہ آئیں جو اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں. اگر آپ کا بچہ مسجد جا رہا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد میں اگر اسے ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ہو رہا ہے جو تکفیری نظریے کے حامل ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے اور مستقبل میں یہ خطرہ پیدا کر سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اسے وقت سے پہلے ہی روک دیا جائے.
جی بہت اچھا آپ کا جواب تھا، اگرچہ مختصر تھا لیکن بہت مفید تھا، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے دونوں مہمان کی آپ نے گفتگو سنی اس حوالے سے. ہمارے جو مہمان امیر حیدر صاحب تھے انہوں نے اعتقادی حوالے سے رائے حل پیش کی، اور اسی طرح غوث سیوانی صاحب نے جو ہے وہ سیاسی حوالے سے ایک رائے حل پیش کی. آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی مولانا یہاں پر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے آپ نے اعتقادی حوالے سے گفتگو فرمائی، یہاں پر اب اس فکر کو یعنی جو تکفیری فکر ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر بتانے کی ایک فکر ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم اخلاقی اعتبار سے کون سے اقدامات انجام دیں جس کی بنا پر اس کو روکا جا سکتا ہے؟
ہاں اس کے لیے جی چونکہ اسلام کا ترہ امتیاز اخلاق ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے ہیں
جی
تو اخلاق عظیم کا نمونہ بن کر آئے ہیں،
بے شک.
لہذا کسی اور راہ حل کو انجام دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اخلاقی ہی راہ حل کو تلاش کریں. اخلاقی راہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ اخلاقی راہ حل سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انہیں پہچان کر انہیں امن و امان کی ہم دعوت دیں
جی،
کہ آپ امن و امان قائم کیجئے، قتل و غارت غریب برپا نہ کیجئے، یا مثلا ہم صحیح اعتقادات کو پہچاننے کی دعوت دیں کہ صحیح اعتقادات کو پہچان
کے ساتھ. آپ کی بات روکتے ہوئے میری نظر میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اسلامی اخلاق ہے اس کو اپنے ماحول میں سب سے پہلے نافذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ انسان جب اسلامی اخلاق سے آشنا ہو جائے گا تو پھر بہت سے مراحل خود.
جی
بالکل،
یعنی وہی اسلامی اخلاق جب ہمارے معاشرے میں
بالکل
منتشر ہو جائیں، جب لوگ انہی اسلامی اخلاق اسلامی کو جاننے لگیں تو پھر اب یہ فریضہ بنتا ہے کہ اب ان کو بھی اخلاق اسلامی کی دعوت دیں کہ اخلاق اسلامی کیا چیز ہے. اخلاق اسلامی شدت پسندی نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے، اور اخلاق اسلامی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو مارا جائے یا مثلا دوسروں کو دھمکی دی جائے یا کوئی ایک ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ جو شان اخلاق اسلامی کے برخلاف ہے. مثلا سب سے پہلے انہیں بتلایا جائے کہ اسلام نے ساری کائنات میں اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے، مثال کے طور پر سیرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سارے مسلمانوں کے درمیان میں نافذ ہے،
بہترین
نمونہ عمل ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیغمبر اکرم کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، بے عزتی کیا کرتا تھا تو آپ اسے برداشت کر لیا کرتے تھے اور پھر اس کے مقابلے میں اخلاق سے پیش آتے تھے اور وہ سامنے والا انسان اس اخلاق کے نتیجے میں مسلمان ہو جایا کرتا تھا. مثال کے طور پر جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کو فتح کیا تو معاذ ابن سعد کے ہاتھ میں پرچم اسلامی تھا، تو پیغمبر اکرم نے جب مکے کو فتح کر لیا تو ساری قدرت پیغمبر اکرم کے ہاتھ میں ہے، تو اب لوگوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں پرچم ہے لہذا وہ یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و غارت گری کا دن،
آج انتقام کا دن،
آج انتقام کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، قتل و غارت گری کا دن ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہماری قدرت آ گئی ہے، اب ہم کمزور نہیں رہے ہیں. جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ فلا شخص جس کے ہاتھ میں پرچم ہے وہ یہ آواز بلند کر رہا ہے، تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ اس کے ہاتھ سے جا کر پرچم لے لو، اور پھر پرچم لیا اور پیغمبر اکرم نے پھر وہاں آواز بلند کی الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج ہماری قدرت آئی ہے. لہذا جب قدرت اسلام آ جائے تو پھر مسلمانوں کا اخلاق یہ ہے کہ وہاں قتل و غارت گری ختم ہو جاتی ہے اور وہاں رحمت ہی رحمت چھا جاتی ہے.
بہت شکریہ، اجازت دیجیے مولانا، یہاں پر ہم اپنے دوسرے مہمان سے ایک سوال اور لیتے ہیں. جناب، اب اس وقت ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے غوث سیوانی صاحب کہ سماجی اعتبار سے ہم کس طریقے سے اس فکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس فکر کو روکا جا سکتا ہے.
دیکھیے، سماجی اور مذہبی حل بھی اس کا ہے، اور میرے خیال سے یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی طبقے کو جو یہ نظریہ رکھتا ہے اسے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کریں.
صحیح.
دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں بعض تعلیم گاہوں کو پیسے آتے ہیں اور ان مدرسوں میں خاص طور پہ ایسا نصاب پڑھایا جاتا ہے جو صرف ملک کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت کے لیے وہ خطرہ پیدا کرتے ہیں. آخر یہ کن تعلیم گاہوں سے فارغ لوگ ہیں جو ساری دنیا میں ظلم و جبر کا نظام قائم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ ہندوستان پاکستان کی صرف بات نہیں ہے، افغانستان اور عراق کی بات نہیں، بلکہ آپ افریقہ تک چلے جائیں تو آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ مذہب کے نام پہ ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسلام کے اعتدال پسندانہ رخ کو سامنے لائیں.
بے شک.
ہم ان کے سامنے اس نظریے کو لائیں جو اصل اسلام ہے.
جی.
قرآن میں کہیں شدت پسندی نہیں ہے، قرآن میں کہیں دہشت گردی نہیں ہے، قرآن میں کہیں آتنک کی تعلیم نہیں ہے، قرآن میں کہیں جبر و اکراہ کی تعلیم نہیں ہے.
صحیح.
لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور پیدا ہو گئے ہیں جو بچوں کو جبر کی تعلیم دے رہے ہیں، اکراہ کی تعلیم دے رہے ہیں، دہشت کی تعلیم دے رہے ہیں.
بالکل.
تو ظاہر ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اس طریقے کو چھوڑ کر کے قرآن کی طرف لوٹیں، قرآن کا جو اعتدال کا نظریہ ہے اس نظریے کو ہم اپنا لیں، تو پھر اس کا سد باب کیا جا سکتا ہے، جہاں سے اسے بنیادی طور پہ کھاد پانی مل رہا ہے اس راستے کو ہم روک سکتے ہیں۔
صحیح۔
دوسری بات یہ کہ ہمارے نصاب میں اگر کہیں ایسی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں تو اس کا ہم اس کی پہچان کریں اور اس چیز کو ہم الگ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن میں شدت پسندی نہیں بلکہ اعتدال ہے، اور اسلام اعتدال کا نام ہے، افراط نہیں تفریط نہیں، سیدھے راستے پہ چلنے کا نام ہے۔
جی،
تو تکفیری نظریہ جہاں آتا ہے وہیں پہ پھر 10 طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
جی،
میرا یہ ایک بنیادی خیال ہے کہ صوفیہ کا نظریہ اعتدال کا نظریہ تھا، صوفیہ اسلام کے جمالیاتی رخ کو دنیا میں پیش کیا کرتے تھے، اور صوفیہ نے جو جمالیاتی رخ کو پیش کیا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ جہاں پہ کوئی بادشاہ نہیں گیا، کوئی حملہ آور مسلمان نہیں گیا، جہاں پہ کوئی فوج نہیں گئی وہاں بھی اسلام پہنچ گیا، اور وہ اسلام پہنچا تو ان صوفیہ کے ذریعے پہنچا۔ صوفیہ اعتدال کا نظریہ رکھتے تھے، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ محبت کی بات نہیں کرتے تھے، وہ غیر مسلموں کو بھی محبت کا پیغام دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اسلام کا صحیح پیغام دیا کرتے تھے۔ ایک طرف تو یہ تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں کو بھی مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف صوفیہ کا وہ نظریہ ہے کہ وہ کسی بھی طبقے کا انسان ہو، کسی بھی خطے کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھی اخلاق کے ساتھ، اچھی اخلاقیات کا برتاؤ کرنا پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی اعتدال کا نظریہ تھا، اور میرے خیال سے اگر صوفیہ کے نظریے کو عام کیا جائے، صوفیہ کے نظریے کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، تو نہ صرف یہ کہ اسلام کا اعتدال پسندانہ رخ سامنے آئے گا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ تکفیری نظریے کا سد باب بھی ہو جائے گا۔ جب سے ہم صوفیہ کے نظریات سے دور ہٹے ہیں تب سے مسلمانوں کے اندر دہشت گردی آئی ہے، مسلمانوں کے اندر شدت پسندی آئی ہے، سختی آئی ہے، اعتدال سے وہ ہٹے ہیں۔
جی، غوث سیوانی صاحب بڑے اچھے مطالب تھے آپ کے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، در واقع خود اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس سے جب انسان ہٹ گیا، جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، تب سے یہ مشکلات کھڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیے، کسی ایک فرقے کا نام لینا شاید مناسب نہ ہو کہ صوفیہ فرقہ ہو یا کوئی دوسرا فرقہ ہو، اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، اگر آپ قرآن کریم کی نگاہ سے دیکھیں تو اسلام جو کفار کے لیے بھی کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی کافر، کوئی مشرک بھی تمہارے پاس آئے تو تم اسے پناہ دو، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اس کا گلا کاٹ دو اور اس سے کہو چکے تم ہمارے مذہب کے ماننے والے نہیں ہو اس لیے ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر سکتے۔ نہیں، بلکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر پناہ کہاں لی جاتی ہے، جہاں جنگ کا ماحول ہوتا ہے، تو اگر جنگ کے ماحول میں کوئی مشرک بھی آ رہا ہے، کافر بھی آ رہا ہے پناہ لینے کے لیے، تو اس کو پناہ دینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ثم ابلغہ ما منعہ، کہ جو مناسب، یعنی جو ایک جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے اس مقام پہ اس مشرک کو پہنچا دو۔ تو یہ اسلام کی حقیقی تعلیم تھی۔ بہت سے فرقے ہیں اسلام کے، صوفیہ میں یہ ہے کہ انہوں نے خالی ایک حصے کو لیا ہے، اس میں جیسا بھی انسان ہو اس کے ساتھ صرف محبت کی جائے گی، لیکن اسلام کی یہ بھی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کا فساد ختم نہیں ہو رہا ہے تو اس کے فساد کو ختم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسے تہ تیغ بھی کرنا پڑے۔ اسلام جہاد کا بھی حکم دیتا ہے اس مقام پر جہاں مشکلات محبت سے حل نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے خیر ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ پورے اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ اگر اسلام کی حقیقی تعلیم ہے کہ محبت کا دین ہے، اسلام جب غیروں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیتا ہے تو جو پھر اپنا یعنی خود مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، اس کے ساتھ کتنا بڑا حکم دیتا ہے۔ بس اس کی ایک چھوٹی سی مثال، وہ یہ کہ جو مومن کی حرمت ہے، اعظم مومن کعبہ، وہ کعبے سے زیادہ محترم ہے جو مومن ہے، یعنی اگر مومن کی بے احترامی کی ہے گویا کہ کعبے کو منہدم کر دیا۔ تو آج ہم کعبے کے لیے بہت بڑے احترام کے قائل ہیں، لیکن مومن کے لیے صرف اس کے احترام کے قائل نہیں ہیں۔ تو جب اس کے احترام کا اتنا عظیم مقام ہے تو پھر اس کے قتل کرنے کا، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی ناموس، اس کا کتنا بڑا احترام ہوگا اسلام کی نگاہ میں۔ تو یہ بہت عظیم مرتبہ ہے۔ ساری مشکلات یہاں سے ہیں کہ ہم اسلام کو بھول چکے ہیں، ہمیں حقیقی اسلام کی طرف پلٹنا ہوگا، اسلام کی تعلیمات حاصل کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پھر اس فکر کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بہت شکر گزار ہے ناظرین ہم آپ کے بھی کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اور اسی طرح اپنے تمام مہمانوں کے جناب مولانا امیر حیدر صاحب کی خدمت میں بھی ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اور آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے. اسی طرح ہمارے غوث دیوانی صاحب کی خدمت میں بھی ہم بہت شکر گزار ہیں, ان کو بھی خدا حافظی کرتے ہیں, اور اسی طرح آپ کو بھی خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.